من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اس کی آواز میں کافی گونج پیدا ہو رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر میں، وہ کدھر ہے؟ شمس بھائی کہاں ہے؟ شمس وہ آ رہے ہیں قاری صاحب. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین میں ایک رسول بھیجے، انہی میں سے جو ان پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں، وہ یزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں. رسول کی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے تزکیہ کرنا. تزکیہ کا معنی پاک کر دینا، ظاہری نجاست سے بھی پاک کر دینا اور باطنی نجاست سے بھی پاک کر دینا. اگر کوئی شخص یہ کہے نا کہ مختصر لفظوں میں اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے مختصر لفظوں میں، تو مختصر ترین لفظوں میں اسلام طہارت کا دوسرا نام ہے. طہارت کا دوسرا نام، کیونکہ انسان مہذب ہے، تہذیب یافتہ ہے، لہذا اللہ اس کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں. پاک، عقائد بھی گندے نہ ہو. انما المشرکون نجس، فرمایا مشرک ناپاک ہے، نجس ہے، پلید ہیں. کیوں؟ اشرف المخلوقات ہو کے گھٹیا سوچ رکھتے ہیں، سب سے برتر ہو کے جھکتے کس کے سامنے ہیں؟ جو ان سے بھی بدتر ہے. اپنے سے بہتر کے سامنے جھکو نا، اپنے سے بدتر. چاند سورج تو ہم سے برتر نہیں ہے، وہ تو ہم سے بدتر ہیں، وہ تو ہمارے خادم ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، فرمایا نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو سجدہ کرو. وَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے انہیں بنایا. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اس نے تمہاری خدمت پہ لگا دیا ہے. تو بھلا کوئی اپنے خادم کے سامنے جھکتا ہے کیا؟ نوکروں کے سامنے جھکتا ہے کیا؟ تو اس لیے سب سے گندا انسان وہ ہے اس کائنات میں اللہ کی نظر میں، جو اپنے جیسی مخلوق کو اپنا معبود بنا لے، اپنے جیسے اس لیے اللہ کو یہ گندگی بالکل پسند نہیں، اس کو بھی تزکیہ کہتے ہیں. دوسری گندگی ہے لباس اور جسم کی گندگی، اللہ کو یہ بھی برداشت نہیں ہے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اسلام میں جو سب سے پہلی آیات نازل ہوئی، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. پاک کا کیا مطلب ہے؟ نجاست، خون، پیشاب، گوبر، قضاء حاجت کے وقت احتیاط نہ کرنا، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو، جب کپڑے ہیں تو ظاہر ہے لباس اس سے پہلے. غیر مسلموں میں اس طہارت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ہمارے ایک رشتہ دار امریکہ میں تھے تو کہنے لگے کہ وہاں پانی کا تو عام طور پر انتظام ہوتا ہی نہیں، واش روم میں واش ہی کیسا ہے جس میں پانی نہیں ہے، پتہ نہیں صرف روم روم رہ گیا. کہتے ایک واش روم میں میں نے دیکھا کہ پانی کا انتظام تھا، بڑی خوشی ہوئی کہ بھئی یہاں پانی بھی ہے. کیسا انتظام تھا کہ جب قضاء حاجت سے فارغ ہو جاتے تو ایک بٹن دبائیں، فلش میں پانی آ جائے گا، فلش میں ہی جہاں فارغ ہوا اسی پانی کو استعمال کریں اور وہ وہیں گر رہی ہے چھینٹیں اس میں. یعنی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سے پانی، آپ اسی میں پانی جمع ہو جائے گا اسی کو آپ، تو وہ تو اور گندر گند. تو یہ تو ایک میرا مستقل موضوع ہے اسلام کا نظام صفائی. میرے جو کپڑے میلے نظر آ رہے ہیں نا،
آپ کہیں گے صفائی پر بیان ہو رہا ہے، خود اتنے میلے کپڑے پہن کے بیٹھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں صبح سے لے کر اب تک بیٹھا نہیں ہوں فارغ، میرے کپڑے گھر والوں نے استری کر کے دھو کے لٹکائے ہوئے ہیں، مجھے پہننے کی فرصت نہیں ملی. تو مجبوری میں ایسا ہوتا ہے. اتنے گندے بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال
ایک بات لوگ مجھے کہتے ہیں کہ صفائی پر بیان کر رہے ہیں اور سارا دن میں جو میرا پسینہ نکلتا ہے نا، وہ اگر آپ کا نکل جائے تو شاید آپ ایسے ہی اس دار فانی سے پوچھ کر جائیں، کئی کئی کلو کے حساب سے میرا پسینہ سارا دن میں، کیونکہ کام اتنا زیادہ ہے، چلنے پھرنے کا، اٹھنے بیٹھنے کا، جا رہے ہیں مدرسے، آ رہے ہیں، پھر یہ تمبا لینے گیا ہوا تھا ابھی، ٹھیک ہے، یعنی ہر قسم کے کام ہیں. تو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بدگمان نہ ہوا کریں کسی سے، کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے. اب کل حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہ کا پرسوں انتقال ہوا، ان کے بارے میں انشاءاللہ کچھ وضاحت کروں گا بیان کے آخر میں. تو ان کا جنازہ بہت تاخیر سے ہوا ہے، یعنی انتقال تو 8-9 بجے ہو گیا تھا، لیکن جنازہ اگلے دن 9 بجے، صبح 9 بجے. یعنی تو ظاہر ہے بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ وہ تو ان کی وصیت بھی تھی، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ وہ ممکن نہیں تھا 9 بجے سے پہلے، اس لیے کہ ان کی قبر جو تیار ہوئی ہے تو اس میں نیچے اینٹیں لگاتے ہیں، اس میں رش اتنا زیادہ تھا، ان کو پتا تھا کہ جیسے اطلاع ملے گی اتنا رش ہو جائے گا، بدنظمی اتنی ہوگی کہ وہ گورکھن نے پہلے بتا دیا، اس کا تجربہ ہوگا کہ جب تک یہ پکی نہیں ہو گئی نا اندر سے قبر، تو اس وقت تک یہ سلامت نہیں رہ سکتی، ٹوٹ جائے گی، نیچے گر جائے گی، کیونکہ لوگ اتنا چڑھ جاتے ہیں قبر پہ اور ایسے عقیدت میں جیسے ہمارے ہم بالغارائی ہوتی ہے. تو یزکیہم کا مطلب پاک کرنے کے لیے، تو عقیدے کو بھی پاک صاف کر دیا جائے، لباس کو بھی پاک صاف کر دیا جائے. اسلام نے 1400 سال پہلے خدا کی قسم طہارت کا وہ نظام دیا ہے کہ صرف اسلام کا نظام طہارت اور نظام صفائی دیکھ لی جائے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سچا مذہب ہے. ورنہ اتنے 100 سال پہلے جب صفائی سے لوگ واقف نہیں تھے، اس وقت اتنی زیادہ اتنا صفائی پہ زور لگانا، اور عرب کی اس سرزمین میں جہاں پانی کے علاوہ سب کچھ ہو، پانی نہ ہو، عربوں کے پاس پانی آج بھی نہیں ہے سعودی عرب میں پانی، وہاں 5 وقت وضو کرانا کسی کو، 15 دفعہ ناک دلوانا، 15 دفعہ منہ دلوانا، 15 دفعہ کلی کرانا اور غسل کروانا، اور اس کی جو ہے نا ترغیب دینا، تو یہ اس دور کے لحاظ سے اگر آپ جا کے دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. تو لباس کی صفائی کا بھی حکم دیا، اسلام نام ہی میں نے بتایا نا طہارت کا، تزکیہ کا مطلب پاک صاف کر دینا کسی کو. تو لباس کی صفائی، جسم کی صفائی اور غیر ضروری بالوں کی صفائی، اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن انتہائی مدت ہے بال جو ہے نا غیر ضروری بال. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 40 دن تک بال چھوڑنے کی اجازت ہے، بغلوں کے بال، زیر ناک بال 40 دن تک چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جتنا چھوڑنے کی اجازت ہے نا، زیادہ بڑے نہ ہو جائیں، تو اس کی انتہائی مدت 40 دن ہے. کسی کے بال بہت آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، بڑھتے ہی پھر بھی اس کی انتہا 40 دن ہے، ورنہ 40 دن سے پہلے، بعض نے کہا کہ 2 ہفتے، بعض نے کہا 1 ہفتہ، تو ہر ایک کی الگ مقدار ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی صفائی پسند تھے اس معاملے میں، بغلوں کے بال آپ علیہ السلام اکھیڑتے تھے، نقفل ابت، اکھیڑنا، نوچنا. نوچنے میں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نوچنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بال جلدی دوبارہ اگتے نہیں ہیں، اور اگتے بھی ہیں تو ان کی جڑیں اتنی کمزور ہوتی ہیں کہ ایسے جنگل نہیں بن جاتا جیسے عام طور پہ جو بلیڈ استعمال کرتے ہیں، ان کی جنگل بن جاتا ہے تھوڑے دنوں میں. تو اللہ کے نبی نے نطف الابت تاکہ مکمل صفائی رہے وہاں پر، وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے. تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناخن کاٹنے کا حکم دیا. 10 چیزیں ہیں نا پیغمبروں کی فطرت میں سے، ان میں ایک ناخن کاٹنا بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل البراجم، گھٹنے اور ٹخنوں پر میل جمع ہو جائے اس کو صاف کرنے کا حکم دیا ہے. پورے جسم کو الگ سے دھونے کا حکم دیا، اس کو الگ سے صفائی کا حکم دیا.
وضو ہے ہی صفائی ستھرائی کے لیے کہ اس سے انسان کے جسم پہ میل کچل باقی نہ رہے. جمعہ کے دن صحابہ کرام کا مجمع ہوتا تھا, آپ علیہ السلام نے حکم دیا غسل کیے بغیر کوئی نہ آئے, غسل کر کے مسجد میں حاضری دو. تو ہم نے جتنے بزرگ دیکھے ہیں نا ان میں بہت نفاست, اتنے صاف اور ایسے ان کے جسم سے خوشبو کہ آپ کو کیا بات. سر دس دو بزرگ, ایک تو جو جن کا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکات ہو, جن کا پرس انتقال ہوا رحمہ اللہ تعالی, جن لوگوں نے ان کی زیارت کی ہے وہ جانتے, ان کا چہرہ ایسا چمکتا تھا اور ایسے خوشبو آتی تھی کہ مجھے پتا چلا ایک شخص ان کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوا. اور اس نے باہر ملک کسی دورے پر گئے تھے, اس نے کہا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ سچے کا ہی ہو سکتا ہے ایسا. دوسرے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ, وہ تو ایسے صاف تھے کہ ان جیسی صفائی اختیار کرنا یہ ناممکن اور محال, کیونکہ ان کے پاؤں کا تلوہ جو ہے نا, پاؤں کا تلوہ ہمارے چہرے سے زیادہ چمکتا تھا. میں نے حضرت کی خدمت میں تقریباً 8-10 سال گزارے ہیں, ان کے کپڑے پہ, اور کپڑے بھی سفید, جس کو صاف رکھنا ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے, ان کے سفید کپڑوں پہ کبھی ایک مکھی کی بیج کا نشان نہیں دیکھا ہم نے. وہ یعنی ہم جیسوں کے لیے جو ہے نا وہ تو ناممکن اور محال. ان کے گھر کی صفائی کا یہ عالم تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ ہمارے گھر بستروں کی, بستر کی جو چادر ہے وہ میلی ہونے سے پہلے دھلتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کا مطلب, سمجھنے کے لیے بھی بہت دماغ چاہیے. یعنی میلی نہیں ہوتی تھی وہ, کیونکہ فرماتے تھے اتنے دن انتظار کر لیا نا کہ میلی ہو گئی, پھر تو میل دیکھ لیا گھر میں نا, تو اس کی ڈیٹ متعین تھی, اتنے دنوں کے بعد چادریں تکیے سب دھلیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد مزید انتظار کیا تو میلی نہ ہو جائے گی, تو میلی ہونے سے پہلے دھلائی ہوتی تھی ان کی. لیکن پھر حضرت کے گھر والے بھی اسی قسم کے تھے. یہ ایک میں نے اشکال کا جواب دے دیا کہ کسی مولوی صاحب سے آپ بدگمان نہ, ان کے گھر جائیں دیکھیں کچرا پڑا ہوا ہے یہاں, تو ضروری تھوڑی بھائی وہ ہو سکتا ہے مولوی صاحب صفائی پسند ہو, بیگم صاحبہ پھوڑ ہو, ٹھیک ہے نا. بدگمان کسی سے نہ ہوا کریں, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ہر چیز, ہر شریعت نے اچھا گمان کا حکم دیا ہے کہ بس جو بھی ہے اچھا ہی ہوگا, ہم سے اچھا ہی ہوگا, یہ سوچ لیا کریں. تو تزکیہ, تزکیہ جو بار بار لفظ آتا ہے نا, تزکیہ خانقاہوں میں تزکیہ کرایا جاتا ہے, وہ کیا ہے؟ ہر لحاظ سے پاک صاف بنا دینا. تو لباس بھی پاک, جسم بھی پاک کر دینا. اسلام میں کتنا حکم ہے نا گندگی سے. فجتنب الرجس من الاوثان, فرمایا بتوں کی گندگی سے توبہ کرو, چھوڑ دو اس کو. اور کیا ہے؟ اعمال کی گندگی سے حفاظت. اللہ نے اس پہ بھی بہت زور دیا, اعمال گندے نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگوں کے کپڑے سفید, جسم صاف, مگر عمل اتنا گندا, اتنے گندے اعمال, بات کریں گے جھوٹ بولیں گے. جھوٹ اتنا گندا عمل ہے کہ اس کی ایک بدبو ہوتی ہے جھوٹ کی, جو مجھے اور آپ کو نہیں سنگائی دیتی, لیکن بعض بزرگ ایسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جھوٹ کی بدبو سنگا دیتے تھے. کوئی جھوٹ بولتا تھا ان کو بدبو آتی تھی اس کے منہ سے. تو شریعت نے اعمال جو ہے نا, اعمال, پھر اعمال کی دو قسمیں. ایک وہ اعمال ہیں جو ہمارے جسم سے ظاہری اعمال نکلتے ہیں نا, زبان سے جھوٹ بول رہا ہے, یہ زبان کی گندگی, شرم کا حرام کاموں میں استعمال کر رہا ہے, حلال بیوی کو چھوڑ کے حرام کی طرف جا رہا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے نا, قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو نبی علیہ السلام نے بلکہ معراج کی رات میں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک طرف حلال پاکیزہ گوشت رکھا ہوا ہے, وہ چھوڑ کے سڑا ہوا بدبودار مردار کا گوشت کھا رہے ہیں. کچرے میں جیسے مردہ مال نہیں پڑا ہوتا, بکری مردہ, تو وہ مردہ گوشت کھا رہے ہیں اور سڑا ہوا بدبودار گوشت سڑ جائے اور حرام ہو, کتنی بدبو آتی ہے اس سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں میری امت میں کہ جو اتنا صاف گوشت, ایک طرف حلال تازہ گوشت ہے, اسے چھوڑ کے مردار سے نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ شادی شدہ زناکار ہیں جن کی حلال بیوی موجود تھی مگر اسے چھوڑ کے حرام کے پاس جاتے تھے, طوائفوں کے پاس جاتے تھے زنا کرنے کے لیے, یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا یہ کرتے تھے تم دنیا میں. تو یہ بھی ایک گندا عمل ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین, فرمایا اپنی خواہشات صرف اپنی بیوی تک اور بیوی صرف اپنے شوہر تک محدود رہے, اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ سارے گندگی کے راستے ہیں اور وہ سارے کے سارے اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے راستے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس. بات یہ کہ اللہ کی مدد جب ہوتی ہے تو انسان محفوظ رہتا ہے, اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے, اس میں دعوے نہیں کرنے چاہیے. بعض لوگ بڑے میرے پاس آتے ہیں, ہم نے یہ کبھی نہیں کیا, ہم نے یہ جرم کبھی نہیں کیا, ہم نے یہ کبھی نہیں کیا. میں ان سے کہتا ہوں بھائی زیادہ شو مارنے کی ضرورت نہیں ہے, نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بچایا, آپ کو شو کیوں مار رہے ہو؟ تو اللہ سے دعا کرو اللہ تو نے بچا کے رکھا, آئندہ بھی تو بچا دے. کیونکہ دعوے داروں کو ہم نے دیکھا ہے کہ پھر ایسے جرم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی مدد جب بڑھ جاتی ہے اللہ کہتے ہیں اب تو بچ کے دکھا. تو یہ اعمال کی گندگی ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, رشتہ داری کو توڑتا ہے, یہ اعمال کی گندگی ہے. اسی طرح ایک عمل ہے باطنی, دل کے اعمال جو نظر نہیں آتے, دل کے اعمال کو بھی پاک کرنے کا حکم ہے. وذروا ظاہر الاثم و باطنا, فرمائے ظاہری گندگی گناہ کو بھی چھوڑ دو اور دل کے گناہ کو بھی چھوڑ. دل کا گناہ کیا ہے؟ دل کے گناہوں میں تکبر ہے, اپنے آپ کو بہت بڑا ترم خان سمجھتا ہے, حالانکہ اللہ نے غلیظ پانی سے بنایا اس کو, غلیظ پانی سے. ایک بزرگ کا واقعہ اکثر میں سناتا ہوں نا, ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا, بہت بڑا فرعون اپنے آپ کو سمجھتا تھا. وہ ایک بزرگ کے پاس آیا تو وہاں بیٹھ کے بھی ایسی باتیں کرنے لگا. ان بزرگ نے کہا بھیا ہلکی آواز میں بات کر, اتنا چیختا کیوں ہے؟ اس کو ڈانٹ لگا دی. تو کہنے لگا آپ کو پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ اس کا خیال تھا میں بتاؤں گا, میں تو فلاں دہشت گرد ہوں, میں تو فلاں ہوں, میں تو اتنے قتل کیے, میں تو یہ ہوں, میں تو وہ ہوں, میری تو ایسے آواز پہ دکانوں کے شٹر گر جاتے ہیں, میں تو وہ ہوں. تو بزرگ سے کہنے لگا آپ کو پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ بزرگ نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے تو کون ہے, مجھے تیرا ماضی بھی پتا ہے, تیرا حال بھی معلوم ہے, اور تیرا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی مجھے پتا ہے. اس کا خیال تھا شاید یہ کہے گا تیرا ماضی یہ تھا کہ تو فلاں جو ہے نا شہزادے کا بیٹا ہے, اور تیرا حال یہ کہ تو ابھی فلاں پوسٹ پر ہے, اور تیرا مستقبل یہ کہ ملک کا صدر تو ہی بننے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کا خیال تھا کہ شاید اس طرح کی بات کریں گے. انہوں نے کہا ہاں جی بتائیں میرا ماضی کیا ہے اور میرا حال کیا اور میرا مستقبل کیا. انہوں نے کہا تیرا ماضی یہ کہ تو پانی کا ایک ناپاک منی کا غلیظ قطرہ تھا, گندا کپڑوں پہ لگ جائے, دھوئے بغیر نماز نہ ہو, جسم سے نکل جائے تو غسل کیے بغیر پاکی حاصل نہ ہو, اتنا گندا, یہ تو تیرا ماضی ہے, اس سے خدا نے تجھے بنایا ہے, اتنی گندی چیز سے. اور تیرا حال یہ ہے کہ ابھی یہ تیرے پیٹ میں اتنا پخانا بھرا ہوا ہے, ابھی تیری آنتوں میں اتنا گند بھرا ہوا ہے جسے لے کے تو گھوم رہا ہے, کہ اگر تو گند نکلنے کے بجائے وہاں سے ہونے والی ہوا صرف نکل جائے نا تو سب ناک پکڑ کے مجلس سے بھاگے. جب وہ کسی کی مجمع میں ہوا نکل جائے وہ دوسروں پہ ڈال رہا ہوتا ہے, دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہوں وہ لوگ تاکہ وہ لوگ سمجھے اس کی نہیں نکلی, دوسرے کی طرف دیکھے گا. ہمارے ہاں استاد فرما رہے تھے, ایک بڑا متکبر قسم کا طالب علم تھا, بڑا دولت مند, بڑا مالدار, تو وہ طالب علم میں تکبر بہت تھا نا, دوسرے غریب طلبہ کے سامنے بہت زیادہ وہ ان کو دلیل کرتا تھا. روزانہ کاٹن کے کڑک کلف لگے ہوئے کپڑے پہن کے آتا کالر اونچا کر کے. وہ دولت تھی, غریبوں میں بیٹھے گا تو ظاہر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. تو ایک دن اللہ نے اسے ایسے ذلیل کیا کہ اس کی بہت زور سے ہوا نکلی. وہ تو کسی کی بھی نکل سکتی ہے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے, لیکن ذلت ایسے ہوئی کہ اتنی زور سے اس کی آواز آئی کہ سب نے سن لیا یہی ہے, لیکن فوراً دوسرے پہ ڈال دیا, کہہ رہے اس نے کیا. اب بھائی اب نکل گیا وہ اللہ کی طرف سے ہو گیا. اب دوسرے پہ جب ڈال رہے ہیں نا سب نے پکڑ لیا, بولا یہ تو تیرا کام ہے, یہ دوسرے کا نہیں ہے. تو وہ کہہ رہے اللہ نے اس کو سب کے سامنے اس طرح غصبہ کیا. تو ان بزرگ نے کہا کہ تیرے پیٹ میں اتنا گند 24 گھنٹے بھرا رہتا ہے. انسان کو اللہ نے جسم میں جتنے بھی چھید ہیں نا انسان کے جسم میں سب سے گند نکلتا ہے, سب سے. کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں نکلتی, کوئی خوشبو کی چیز, کان سے میل نکلے گا, آنکھ سے بھی صبح اٹھتے ہیں کیا نکلا ہوا ہوتا ہے, سب سے پہلے اس کو صاف کرتے ہیں, ایسے کوئی رطوبات گندی سے نکلتی ہیں. ناک نکالے گا تو لوگ بھاگ جائیں گے کیا نکال کے پھینکا اس نے, منہ سے تھوکے گا تو کسی کے چہرے پہ تھوک دو اٹھا کے تھپڑ مار دے گا, یہ تھوڑی کہے گا یہ خوشبو پھینک دی آپ نے میرے اتنی زبردست چیز پہ, کہیں سے سوئچ ہو گیا خون نکلے گا وہ بھی ناپاک گندا, یا پیپ نکلے گا, پسینہ نکلتا ہے اس کی الگ بدبو ہوتی ہے, لوگ پیچھے ہو پسینہ آ رہا ہے اس کو نہا کے آ جا کے. اور قضاء حاجر میں تو سبحان اللہ وہاں تو گند ہی گند ہے, تبھی تو چھپ کے بیٹھتا ہے کونے میں دروازہ بند کر کے کنڈی لگا کے, کیوں بیٹھا ہے بھائی تو چھپ کے, اس کو پتا ہے کہ میری اصل اوقات یہ ہے. امریکہ کا صدر بھی بیٹھے گا, وزیر اعظم بھی بیٹھے گا, اللہ بتا دیتے ہیں کہ تو بڑا بندے خان بنا پھرتا ہے، یہ تو تیری اوقات ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ متکبر آدمی میں عقل نہیں ہوتی، تکبر ہمیشہ وہ کرے گا جو دنیا کا سب سے بیوقوف انسان ہو، کیونکہ اپنی اوقات بھول جائے گا تو تکبر کرے گا نا. ایک آدمی جس کے پاس نہ کھانے کو روٹی، فقیر غریب کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ تکبر کر رہا ہے، ایک دن کہیں سے لنڈے کا جو ہے نا وہ اس نے خرید خرید لیا، لنڈے کی ٹائی خرید کی، اب ایسے پڑتے جا رہا ہے، لوگ کہیں گے احمد بیوقوف لنڈے کا مال خریدا ہوا ہے، صحیح ہے نا، دو دن میں پرانا ہو جائے گا، وہی دھوتی پہ آ جائے گا. لوگ کیا کہیں گے اس آدمی کو، اس کو اپنی اوقات معلوم نہیں ہے، یہی کہیں گے نا. تو بات یہ کہ اس کو تو تانا دیتے ہیں، مگر ہم سب کی اوقات یہی ہے، سب کی یہی اوقات. اس لیے اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریا ردائی، تکبر میری چادر ہے. تکبر کس کی چادر ہے؟ میری چادر. جو مجھ سے اس میں جھگڑا کرے گا نا، کھینچنے کی کوشش کرے گا، میں اسے ذلیل کر دوں گا. ہر متکبر کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، بڑا بھیانک انجام ہوتا ہے. تو قیامت کی جو اللہ نے صفت بیان کی نا، حافظۃ الرافعہ، فرمایا دنیا میں بہت سے ذلیل ایسے ہوں گے جو ذلیل سمجھے جاتے تھے، گھٹیا سمجھے جاتے تھے، قیامت کے بعد ان کی عزت ہوگی، ان کی عزت ہوگی. لوگ کہیں گے ان کو تو ہم گھٹیا سمجھتے تھے، بڑی عزت میں ہوں گے. اور بہت سے عزت دار قیامت کے دن پاؤں پہ روندے جا رہے ہوں گے، ایسا ذلیل کر دے گا اللہ ان کو. اور قرآن میں آتا ہے کہ ذق انک انت العزیز الکریم، اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا چکھ اس عذاب کو، تو دنیا میں بڑا عزت دار اور کریم سمجھا جاتا تھا، بہت عزت دار اور صاحب کرامت سمجھا جاتا تھا دنیا میں، تو چکھ اس عذاب کو. تو یہ بھی ایک بہت بڑی گندگی ہے، دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی اوقات انسان کو یہ سمجھے مجھے اللہ نے جتنی صلاحیتیں دی ہیں، صحت دے دی، قد کاٹ دے دیا، خوبصورتی دے دی، علم دے دیا، دولت دے دی، کوئی بھی چیز دے دی، یہ میری ذاتی نہیں ہے، یہ مجھے بھیک میں کس نے دی ہے؟ خدا نے دی ہے. بس بھکاری کبھی تکبر نہیں کرتا. دیکھو کوئی بھکاری آپ کے گھر آیا، کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، کپڑے بھی نہیں، ایک ٹوٹا پھوٹا پھٹا سا بنیان پہنا ہوا ہے اس نے، آپ کے مالدار اب آپ کو اس پہ ترس آیا، اس نے تو آپ سے جو ہے نا تھوڑا سا 5-10 روپے مانگے، آپ کو ترس آیا، آپ نے کہا اللہ نے مجھے اتنی دولت دی ہے، چلو اس کو تھوڑا سا میں زیادہ دے دیتا ہوں، ہے تو یہ 10 روپے کا مستحق، لیکن زیادہ. آپ نے اس کو گھر بٹھایا، چائے وائے پلائی، نہلایا دھلایا اس کو، اس کے بعد اچھے سے کپڑے آپ نے 3-piece suit لا کے دے دیا اس کو، ایک کوٹ، ایک ٹائی اور ایک سوٹ، اور ایک جو ہے نا تھوڑا سا ایک گاڑی بھی خرید کے دے دی، کہا کہ چل یہ گاڑی ہے، 2-3 دن تو اس کو چلا ذرا، 2 دن بعد مجھے واپس کر دینا، صحیح ہے نا، 2 دن چلا تھوڑا سا. اب جناب یہ جب 3-piece suit پہن کے گاڑی، اب یہ کسی کو سلام ہی نہیں کرنا، جو غریب ہے پیاس کھڑے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ ابو بھائی لوگ کس کو کیا کہیں گے؟ تیری اوقات ہمیں پتہ نہیں ہے، دھوتی بنیان کا تو ہے، اور یہ فلاں سیٹھ نے تجھے 2 دن کے لیے گاڑی کیا دے دی ہے اور کپڑے کے اچھے پہنا دیے، تیرا تو دماغ 2 دن کے بعد تو اسے واپس لے لے گا. یہ تو کوئی بھی عقل مند ایسا نہیں کرے گا. بھکاری کیا کرے گا؟ اس 2 دن کے لیے وہ گاڑی لے گا، کپڑے پہنے گا، اور جب بھی سیٹھ کے سامنے آئے گا چھپ جائے گا، اس کے ساتھ کہے گا بھائی یہ تو میرا نہیں ہے تو آپ کا. لوگ بھی آئے کہیں گے سیٹھ صاحب، کہیں گے بھائی یہ سیٹھ صاحب کہاں سے ہیں، ہماری اوقات تو وہی ہے، یہ تو سیٹھ صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے ہمیں 2 دن کے لیے اتنا اعزاز و اکرام کر لیا. بھکاری کبھی تکبر نہیں کرتا، کبھی تکبر. یہ بھیک والے دیکھو نا، ان کو 10 روپے پکڑا تو کیسے جھک جائیں گے، اللہ تمہیں یوں بھی دے، اللہ تمہیں جو ہے نا نیک بیوی دے، اللہ تمہیں نیک بچے دے، اللہ تمہیں دولت دے، اتنی دعائیں دیتے، اکڑتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم اس کے مستحق نہیں ہیں. اکڑتا وہ ہے جو اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے. کون مستحق سمجھتا ہے؟ آپ نے کسی کو مزدوری پہ لگایا، ہاں بھائی گڑا کھود، کوئی مزدور لا کے لگا دیا آپ نے، سارا دن اس نے گڑا کھودا، آپ نے کہا 1000 روپے دوں گا، اس نے کام کیا، اب آپ 1000 روپے نہیں دے رہے، وہ گریبان پکڑ لے گا، بولے گا پیسے نکال، بولے گا نہیں بولے گا؟ آپ بولے نہیں میں نہیں دوں گا، وہ رکھ کے کہے گا میں ادھار کھول سکتا ہوں، تیرا سر بھی پھاڑ سکتا ہوں، میں نکال لے پیسے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، اور ہے بھی مستحق، کیونکہ اس نے آپ کا کام کر کے دیا تو وہ اجرت کا مستحق. پھر اگر آپ اسے 1000 دیں گے تو آرام سے جیب میں ڈالے گا، جھکے گا نہیں، اللہ تمہیں یوں، اللہ تمہارے بچوں کو زندہ رکھے، اللہ تمہیں کہے گا میں نے کام کیا ہے، احسان تو نہیں دے رہا ہوں تم پہ. سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یاد رکھو ہمیں اللہ جو کچھ کر دے رہا ہے نا، جو نعمتیں،
ہم نے اللہ پر کوئی احسان نہیں کیا، کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ذمہ کام لگایا اور ہم نے وہ کام سارے پورے کر کے دے دیا اور تنخواہ لینے آ رہے ہوں۔ بارش اللہ کی رحمت سے برستی ہے، ایک آم کی گٹلی فالق الحق بن نوا، اللہ فرماتے ہیں آم کی گٹلی کو پھاڑ کے ترابر درخت میں اپنے احسان سے اپنی مرضی سے بناتا ہوں۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ، بھینس اور گائے کو سوکھا چارہ کھلا کے اور منو تنو دودھ اس کے تھنوں سے جو نکالتا ہوں میں نکالتا ہوں۔ ماں کان لکم ان تنبتوا الشجرۃ، تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہے تم ان درختوں کو اپنے ہاتھ سے پیدا کر دو، یہ لہلاتی فصلیں تم نے نہیں اگائی ہیں، یہ چوپائے اور جانور جن کو سوکھی گھاس کھلا کے اتنا چکنا گاڑا دودھ نکال رہے ہو تم نہیں نکال رہے، تم نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا، تم تو اپنی پیدائش میں ہمارے محتاج، ہم نے چاہا تو پیدا کیا تمہیں اور ہم چاہیں گے تو موت دے دیں گے تمہیں، تم زندگی میں ہمارے محتاج، پیدائش میں ہمارے محتاج، موت میں ہمارے محتاج، روزی دال پانی میں ہمارے محتاج، تو تمہیں یہ ساری چیزیں بھیک میں ہم نے دی ہیں، اب جناب اللہ نے سب کچھ دے دیا، دولت دے دی، حسن دے دیا، اب پکڑ رہا ہے، اب اکڑ کے جناب غریبوں پہ سوئم کر رہا ہے، اور آج کسی کو صحت اچھی ہو جائے وہ کمزوروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کتنا دیکھا ہے کوئی لنگڑا ہوگا کوئی اندھا ہوگا تو صحت مند آدمی اتنا مذاق اڑاتا ہے اس کا، ڈرتے نہیں ہے کہ بھائی یہ مجھے بھی خدا لنگڑا کر سکتا ہے، اندھوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بہروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سن رہی ہوں گی، خواتین میں یہ مرض زیادہ ہے، کوئی بصورت عورت ہو نا اس کا ایسا مذاق اڑاتے ہیں، اس کی بیچاری کا بار بار مذاق اڑا کے اس کو سائیکی بنا دیتی ہیں، اور اتنا زیادہ اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ اگر آپ کو جو حسن ہے وہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ میرا ذاتی ہے، میں نے پیسوں سے خریدا ہے، صحت جو ملی ہے میری ذاتی ہے، دولت جو ملی ہے میری ذاتی ہے۔ قارون کے ساتھ کیا ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے قارون احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھے اتنی دولت دی ہے، کیا کہا اللہ نے دی ہے، تو احسن تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر، جب اللہ نے تجھ پر اتنا احسان کیا تجھے اتنا کچھ دے دیا تو تو بھی تو اللہ کی مخلوق کو غریبوں کا تھوڑا خیال کر، اس کا زکات نکالا کر، صدقات خیرات کیا کر۔ تو قارون نے کیا کہ جواب دیا، قارون نے کہا اللہ کا تھوڑی احسان ہے، یہ تو میں نے محنت کی ہے، میرا دماغ ہے، صلاحیت استعمال کر کے اتنا خزانہ کمائی، یہ بات یہ کیسے، انما اوتی تو علی علم، یہ تو میرے پاس جو علم تھا نا ذاتی جو میرے پاس تجارت بزنس کا باپ دادا سے وراثت میں مجھے علم ملا ہے، یہ اس علم کی بنیاد پہ میں نے دولت کمائی۔ یہ سارا مسئلہ ہے کہ آج جو ہے نا آج دولت مند طاقتور وہ اوپر سے تو نہیں کہتا کہ اللہ اوپر سے تو کہتا اللہ کا دیا ہے، لیکن اپنے عمل سے بتاتا ہے کہ اللہ نے نہیں دیا مجھے، یہ کس نے کیا ہے، یہ میں نے چونکہ فلاں ڈپلوما کیا تھا اور میں نے فلاں اپرینٹسشپ کی ہے یا میں نے فلاں کورس کیا یا میں نے ایم بی اے کیا یا میں نے پی ایچ ڈی کیا تو یہ اس کی وجہ سے مجھے ملا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ کتنے پی ایچ ڈی کی کوشش کرتے ہیں مگر بیچارے کر پاتے ہیں، ارے لو کان بالحی للغنا لوجدتنی بنجوم اقطار السماء تعلقی، کہتے ہیں شاعر کہتا ہے کہ اگر محنتوں سے سب کچھ مل جاتا نا تو میں آسمان کے تاروں تک پہنچ جاتا دولت کے اصول کے لیے، لیکن پتہ ہے ملتا اتنا ہی ہے جتنا اللہ دینا چاہتا ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں نا اذا سمعت بان مجدودا حوى عودا فاثمر في يديه فصدقي، جب دیکھو کوئی خوش قسمت آدمی اگر وہ سبز ٹہنی ہاتھ میں پکڑ لینا تو ٹہنی پھل دینا شروع کر دیتی اس کے ہاتھ میں، اور بدقسمت آدمی جس کے مقدر میں دولت نہ ہو تو کنویں کا پانی اس کو دیکھ کے نیچے چلا جاتا ہے، پانی بھرا ہوا ہے اس کو پیاس لگی اس نے دیکھا بھائی آج تو کنواں بھرا ہوا ہے، یہ جیسے ہی آئے گا کنواں اسے دیکھ کے نیچے، اللہ تعالیٰ کے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں۔ تو احسن کما احسن اللہ علیہ، اللہ نے احسان کیا، حضرت موسیٰ بھی تزکیہ کر رہے تھے نا قارون کا، تزکیہ کیا اس کے دل میں گندگی تھی، وہ ان تمام نعمتوں کو اپنا کمال سمجھ رہا تھا، حضرت موسیٰ فرما رہے تھے نہیں نہیں یہ غلط فہمی ہے، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، اللہ کا تجھ پر احسان ہے، تو جب اللہ نے کیا ہے تو اللہ مطالبہ کر رہے کہ میرے غریبوں کا ان کا بھی خیال کر۔ نبی علیہ السلام نے بھی یہ بات مشرکین سے کہی، جو دولت مند تھے نا سورہ یاسین میں اس کا تذکرہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ان سے کہ بھائی تم ان غریبوں کو کھلایا کرو جو دولت مند تھے، ان کے ان کو کیوں نہیں کھلاتے، تمہیں اللہ نے اتنا دیا تو ان غریبوں کا خیال کرو، تو وہ سورہ یاسین میں وہ مشرکین جواب میں کہنے لگے انتعم من لو یشاء اللہ اطعم، بھائی جو اللہ ہمیں کھلا سکتا ہے ان غریبوں کو خود ہی کیوں نہیں کھلا دیتا، وہ ہم سے کیوں کہہ رہے کھلاؤ، دیکھو ہر بات کا جواب ہر ایک کے پاس موجود ہوتا ہے آج کل، یہ پرانی بدعت ہے یہ، ہر بات کا جواب۔ حالانکہ اس کا جواب بہت آسان ہے کہ اللہ ان کو اس لیے نہیں کھلا رہا کہ اللہ ان کے ذریعے تمہیں آزما رہا ہے۔ اگر اللہ ان کو کھلا دے گا تو تمہیں تمہاری آزمائش کیسے ہو جائے گی دولت مندوں کی؟ تو اللہ تعالیٰ کسی کو غریب بناتا ہے، اس کو غربت دے کے آزماتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلانا شروع کر دیتا، اور کسی کو دولت دے دیتے ہیں، پھر اس کو آزماتے ہیں غریبوں کے ذریعے کہ یہ دیکھو اس کے سامنے یہ بھوکے ننگے ہوں گے، اس کو ان پہ ترس آتا ہے یا نہیں آتا۔ اور سب سے بدبخت دولت مند تو وہ ہے جو آج کل چل رہے ہیں اکثریت، وہ کیا ہے کہ دولت ہے بجائے اس کے کہ غریبوں کو کھلائیں اور غریبوں کا خون چوسنا شروع کر دیتے اور چوستے خون ان کا، اپنی دولت سے غریب کو مزید غریب کر بناتے چلے جاتے اور خون چوستے۔ ہمارے صدر صاحب کی مثال سب کے سامنے مثال ہے، اتنی اللہ نے دولت دی دی مگر کوشش ہے کہ آخری دم تک جو ہے نا جتنا خون قوم کا چوسا جا سکتا ہے سارا خون چوس کے ختم کر دے، پتہ نہیں کیا کیا ہڑپ بھی، تو دیکھو کہ دو تین مہینے جو باقی رہ گئے اس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سب سے بڑی بدبختی کی بات ہے، یہ تو میں مثال دے دیتا ہوں، ورنہ ہم سب کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے۔ بہنوں کی وراثت پی جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بیوی کا مہر پی جاتے ہیں، بہنوں کی وراثت پی جاتے ہیں، اور یتیموں کا، سگا بھائی کا انتقال ہو گیا، میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، سگا بھائی مر گیا، اب اس کی جائیداد اس کے یتیم بچوں کی ہے یا نہیں ہے، لیکن دوسرے بھائی کھا جاتے ہیں۔ کتنی سخت وعید ہے قرآن مجید میں، جو یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں، انما یاکلون فی بطونہم نارا، قرآن کے الفاظ کتنے سخت ہیں، فرمایا جو یتیم کا مال، اور اس سے مراد وراثت کا مال کھانا ہے، وراثت کا، کیونکہ اس زمانے میں بھی اس طرح ہوتا تھا کہ بڑا بھائی کیا کرتا تھا، چھوٹے بھائیوں کی وراثت پی جاتا تھا، اور سگے بھائی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، تو وہ پی جاتا تھا اس کی وراثت۔ تو اللہ نے فرمایا جو ان کی وراثت کھائے گا تو اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈال رہا ہے، آگ کے انگارے، جتنا کھانا ہے کھا لو، ایک ایک نوالا ایسا ہے جیسے آگ کا انگارا آج کھا جاتے ہیں، حساب کتاب نہیں رکھتے ان کا الگ، یتیم بچی کا مال کھا جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کسی کا انتقال ہو جائے، کسی شخص کا، اس کی بیوی کو اگر حمل ہے نا، حمل، بیوی حاملہ ہے، تو اس حمل کا وراثت میں پورا پورا حصہ ہے جتنا بیٹوں کا ہے، تمام فقہا کا اجماع اس پر کہ اس کا وراثت میں حصہ لڑکا، فرض کر کے لڑکا، لڑکے کا زیادہ ہوتا ہے نا، تو اس کو لڑکا فرض کیا جائے گا اور اس کا حصہ نکال کے علیحدہ رکھ دیا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا پیدائش کے وقت اگر لڑکی ہے تو اس میں سے آدھا کم کر لو، لڑکا ہے تو پورا کا پورا حصہ اس کے لیے محفوظ کر لو، حمل کا بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نہیں مطالبہ کر سکتا تو خالق نے، خدا نے خود اس کا حق متعین کیا۔ آج مال کھانا ایسے آسان بات بن گئی ہے جیسے کوئی دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں آرام سے، تو یہ وہ ساری گندگیاں ہیں۔ تو میں جلدی جلدی خلاصہ بیان کرتا ہوں اس کا، کہ کچھ ظاہری گندگیاں ہیں اسلام نے اس سے بھی منع کیا، اور باطنی گندگیاں، حسد ہے، دوسرے کی ترقی ہو کے خامخواہ میں جلتا چلا جا رہا ہے، یہ بھی دل کی گندگی ہے۔ ایک بھائی ہے، اس کو پیسے آ رہے ہیں تو اس کو پتہ نہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو خامخواہ میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کے پاس بھائی تو کر لے محنت، مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو صبر کر۔ نہیں، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زمانے میں غریب آدمی کو دو غم ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، دوسرا پھر دوسرے کے پاس کیوں ہے، یہ دو غموں سے کھلتا ہے وہ، چلو میرے پاس بھی نہ ہو تو اس کے پاس بھی نہ ہو، میرے پاس زیادہ گاڑی نہیں ہے، وہ کرولا میں گھوم رہا ہے، تو بھائی تو صبر کر، زیادہ گاڑی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ایسی بات، اس کو اللہ نے کرولا دے دی تو وہ کون سا ہمیشہ رہے گی، تھوڑے دن کی بات ہے، وہ بھی مر جائے گا، اس سے گاڑی چھین لے گا اللہ، تیری گدا گاڑی بھی تجھ سے چھین لے گا اللہ تعالیٰ، صبر کر، لیکن صبر نہیں کرے گا، پھر چالے چلے گا کس طریقے سے میں اس کو بھی غریب بنوا دوں، میں یہ کرا دوں۔ اور خواتین میں بھی حسد بہت ہوتی ہے، حسد جو ہے نا بہت ہوتا ہے خواتین میں بھی، ساسوں میں، بہوؤں میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ جٹھانیوں میں، نندوئیوں میں، یہ عجیب سے قسم کے رشتے ہوتے ہیں یہ، ٹھیک ہے نا، ان میں بھی ہو جاتا ہے، بہت گھروں میں نہیں بھی ہوتا، اچھی طرح بھی رہتے ہیں۔ تو یہ سب دل کے گندے امراض ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی؟ ان امراض سے امت کو پاک کر دینا، پاک کر دینا۔ اور کیا ہے؟ عجب ہے، خود پسندی، تکبر علیحدہ چیز ہے، خود پسندی علیحدہ چیز ہے۔ خود پسندی یہ کہ اپنی اچھائیوں پہ نظر ہو انسان، برائیوں پہ نظر نہیں ہے، اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، میں ماشاءاللہ اللہ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے، ماشاءاللہ میں ایسا بھی ہوں، ماشاءاللہ میں، برائی ہے نا وہ نظر نہیں آ رہی، اس سے عجب میں، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے،
کہ میرے اندر اگر 100 برائیاں ہو نا، 99 اچھائیاں ہو ایک برائی، تو میری توجہ اپنی اس برائی کی طرف ہوتی ہے، اور سامنے کوئی میرے سے ملنے کے لیے آ جائے اس میں 99 برائیاں اور ایک اچھائیاں ہوں تو میری توجہ اس کی ایک اچھائی کی طرف ہوتی ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ اس مسلمان میں یہ خوبی ہے۔ تو ہمارا معاملہ الٹا ہے۔ کس نے بڑی پیاری مثال دی کہ جب ہم انگلی سے کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں نا تو ایک انگلی اس کی طرف ہوتی ہے، 3 انگلیاں اپنی طرف ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ 3 دفعہ تو پہلے اپنی طرف دیکھ، پھر کسی اور کی طرف اشارہ کر۔ ہاں البتہ کسی کے ذمے کسی کی تربیت لگی ہو، جیسے باپ کے ذمے اولاد کی تربیت ہے، تو باپ کو چاہیے اولاد کی برائیوں پہ نظر رکھے، اچھائیوں پہ زیادہ نظر نہ رکھے، کیونکہ اس کے ذمے تربیت۔ اسی طرح شوہر کے ذمے بیوی کی تربیت ہے، تو اگر وہ بیوی کی 9 برائیوں پہ نظر نہیں رکھے گا، ایک اچھائی پہ نظر رکھے گا، تو بیگم صاحبہ تھوڑے دنوں میں بھاگ جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ دیکھ رہے ہیں موبائل پہ باتیں بھی کر رہی ہیں اور کہہ کے بھی لگ رہے ہیں اور ایس ایم ایس بھی صبح شام چلتے رہتے ہیں۔ اب جو ہے نا وہ اچھائی سوچ رہا ہے، اچھا سوچ رہا ہے۔ سوچنا تو اچھا ہی چاہیے، بدگمان تو وہاں بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن نگرانی تو کرے نا۔ اچھا سوچ رہا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اپنی ماں سے اتنی محبت ہو گئی، رخصتی کے بعد بھی اپنی ماں بہت یاد آتی ہے، صبح تو شام اماں سے بات ایس ایم ایس۔ حالانکہ پتا ہے کوئی اپنی اماں کو تھوڑی ایسے ایس ایم ایس بھیجتا ہے، اتنے تو آج کل نیک لوگ نہیں اتنے اچھے ہوتے۔ ٹھیک ہے؟ اور جناب وہ ایک آدمی نے مجھے بتایا، یہاں آیا کہہ رہا ہے میں نے اپنی بیگم کا موبائل پکڑ لیا، 3 سال سے ان کی خوب گپے ہوتی تھی، میں سمجھتا تھا ہوں گے کوئی اچھے نیک پرہیزگار کسی سے بات کرتی ہوگی، بدگمان نہیں ہوتا تھا میں۔ 3 سال کے بعد کہہ رہے ایک دن مجھے شبہ ہوا تو پکڑا، تو پتا چلا کسی مرد کے چکر چل رہے، 3 سال سے چکر چل رہا ہے، اور ماشاءاللہ اللہ بجائے، بس بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا، راتیں بھی گزر گئی ہیں اس کے ساتھ، اور کہہ رہے مجھے یہ شبہ ہو رہا ہے کہ یہ بچے بھی میرے ہیں یا کسی اور کے۔ تو مشورہ ہے کہ میں ایسی خاتون کا کیا کروں؟ میں نے کہا ابھی مشورہ لو، کیا کروں میں؟ میں نے کہا اور 2-4 بچے مشکوک پیدا کر دو، پھر مشورہ لے لینا۔ 3 بچے مشکوک ہوئے، اور کتنے مشکوک چاہیے بھائی، طلاق تو فارغ کرو فوراً۔ تو ابھی بھی پوچھنے آ رہا ہے، اتنا نیک ہے نا۔ تو کیونکہ ان کی تربیت اللہ نے ذمہ لگائی ہے، بدگمان یہاں بھی ہونا جائز نہیں ہے، بیوی سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے انسان، لیکن تربیت صحیح رکھے، نگرانی رکھے اس پہ، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے مرد کو عورت پر ذمہ دار بنایا، ذمہ دار۔ امیر کے جیسے حکومت کا کام ہوتا ہے نا، رعایا کی نظر رکھے اس پہ، حکومت نے ایجنسی کے لوگ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھو ملک کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہا، کیونکہ حکومت اگر کہنے نہیں ہمارے ملک میں تو کوئی چور بھی نہیں ہے، کوئی ڈاکو بھی نہیں ہے، سب محب وطن ہے، ہم بدگمان نہیں ہوتے، تو تھوڑے دن میں ملک کا کباڑا ہو جائے گا۔ تو حکومت ایجنسیاں چھوڑتی ہے، بھائی دیکھو یہ اوپر سے تو بڑے اچھے لگ رہے ہیں، ایسے تو نہیں کہ بم دھماکے کا پروگرام ہو ان کا، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کام کرتی ہے۔ تو ایسے ہی مرد کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، وہ اپنی اولاد کی تمام دن بھر کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے، بیٹی پہ بھی، بیٹوں پہ بھی، بیٹے کا موبائل دیکھتا رہے کہ بھائی انٹرنیٹ پہ اگر بیٹا بیٹھتا ہے تو چیک کرتا رہے، ہسٹری میں جا کے کوئی الٹے سیدھے کام تو نہیں کر رہا، وہاں جا کے کنڈی لگا کے تو نہیں کمرہ بند کر کے تو نہیں انٹرنیٹ استعمال کرتا، کمرہ بند کر کے کیوں استعمال کر رہا ہے بھائی، کھول کے کمرہ استعمال کرو، بیٹا ہم نے تمہیں اس لیے کمپیوٹر تھوڑی دیا ہے، بیٹی کا موبائل چیک دینے کی ضرورت نہیں ہے، جوان بیٹی کا موبائل بلا وجہ، تو اگر کسی نے دے دیا تو اس کا موبائل چیک کرے۔ تو جن گھروں میں اس کی پابندی ہوتی ہے وہاں عام طور پر بچے اچھے نکلتے ہیں، عام طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہدایت بھی اللہ کے اختیار میں۔ بعض دفعہ انسان تربیت کے سارے اسباب اختیار کرتا ہے پھر بھی نہیں ہو پاتی، وہ پھر اللہ کی مرضی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی کیسی تربیت کی ہوگی، مگر پھر بھی کیا نکلا؟ کافر، عذاب دیکھ کے بھی ایمان نہیں لا رہا ہے۔ تو انسان تربیت کا مکلف ہے، باقی ہدایت ملے گی یا نہیں ملے گی یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بعض دفعہ تربیت نہیں کر رہا ہوتا پھر بچہ نیک نکل آتا ہے، ایسے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ سارے اسباب مہیا کر دیے برائی کے مگر پھر بھی بچہ نیک نکل آیا، لیکن یہ کبھی کبھار ہی ہوتا ہے۔ اب جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اب کوئی کہہ کہ میں بھی شادی نہیں کروں گا میرے بھی اولاد ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اور مثال دی حضرت عیسیٰ کی، تو کہہ کہ بھائی وہ ہو گیا، اللہ نے معجزہ ظاہر کر دیا۔ تو اسی طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں بچا لیا، تو ایسے ہی اللہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تربیت نہیں کرو پھر بھی بچہ نیک نکل آتا ہے، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ تربیت کرو پھر بھی صحیح نہیں نکلتا، تو یہ کبھی کبھار ہوتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ باطنی اعمال میں جو ہے نا تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور سب سے گندا ایک باطنی عمل جس پہ اہل اللہ بہت زور لگاتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے، وہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت کا کیا مطلب؟ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا، دل اٹکا ہوا ہے اس دنیا سے، اتنا پیسہ لگا رہا ہے، اتنے سریے ڈال رہا ہے مکان بنانے کے لیے۔ آج دیکھو کھدائی ہوتی ہے نا، ہمیں اللہ کا شکر ہے کسی کا مکان دیکھ کے مجھے الحمدللہ میرا کمال نہیں ہے، بزرگوں سے جو دو چار دفعہ جوتی ایسی دیکھی ہے، مجھے کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر بعض دفعہ دل آ جاتا ہے میرے پاس بھی اتنی زبردست گاڑی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھار آ جاتا ہے بس. کسی کی صحت بہت اچھی دیکھتا ہوں، ایک باڈی بلڈر ہے مسٹر کراچی ماشاء اللہ، ان کی صحت دیکھ کے میرا میں ان کے سامنے اپنے آپ کو ساشا سمجھتا ہوں یار. یعنی ہر آدمی بڑے بڑے پہلوان ان کے سامنے ایسے لگتے ہیں کسی کے ساشے، یہ پوری پیکنگ تو یہ ہے، تو دیکھ کے دل چاہتا ہے یار میری بھی ایسی جان ہوتی، ٹھیک ہے نا. کسی کا علم دیکھ کے بعض خطیب ایسے ہیں اتنا اللہ ان سے کام لے رہا ہے، دل چاہتا ہے یار ہم بھی ایسے ہو جاتے. لیکن کسی کا گھر دیکھ کے الحمدللہ خیال نہیں آتا کاش میرا گھر بھی ایسا ہو، یہ اللہ کا بڑا فضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتنا سریا ہماری ہڈیوں میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جتنے بڑے بڑے گھر بنا لیے ہیں نا، سب کو پتا ہے ہماری ہڈیاں کمزور ہیں، تھوڑے دنوں میں ختم، کھانستے کھانستے مر جائیں گے. اور گھروں میں جو سریا ڈالا جا رہا ہے نا، جو بنیادیں اور پھر موٹی موٹی دیواریں ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہاں سے نکلنے کا پروگرام نہیں ہے، نکلنے کا پروگرام نہیں ہے. تو یہ بھی دنیا کی ایک محبت ہے. ٹھیک ہے اللہ نے بہت پیسہ دیا تو کچھ بنا بھی لے گھر، لیکن اتنا زیادہ اس پہ فکر مند رہنا، اتنا بڑا گھر ہو ایسا، اتنا ہمارے رشتے دار نے کروڑوں روپے لگا کے بنگلہ بنایا، ان کی عمر ہوگی 60-65 سال، تو مجھے دکھا رہے تھے اتنا اچھا، میں نے کہا بہت اچھا ہے، اگر وہ تو 60 سال کے تھے نا ان کو کہہ دیتا میں تو وہ پہلے ہی نہ مر جاتے کہیں. میرے پاس جملہ کہنے والا تھا کہ ہے بہت اچھا مگر آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا گھر اچھا ہے، مطلب یہ کہ آپ کی صحت ایسی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں تو آپ نے ٹائلیں لگا دی، دیار کی لکڑی لگا دی، اپنے اندر کیا لگایا ہے، آپ تو وہی شوگر ہو جائے گا. اور تو اب پتا چلا شوگر بھی ہو گیا، ہارٹ اٹیک بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. تھوڑے اللہ بچائے، ویسے زندگی ہماری دعائیں 100 سال زندہ رہے، لیکن بظاہر امکان تو نہیں ہوتا نا، 65-70 میں نکل لیتے ہیں، 10 سال کے لیے اتنا پیسہ کیوں خرچ کیا بھائی. تو حب دنیا، حب دنیا، تو یہ تزکیہ کا بہت اہم، کہ دولت کی محبت دل سے نکل، دولت رکھی جائے، محبت نہ ہو دولت کی دل میں. دیکھو دولت کی محبت کی ایک علامت بتاؤں، وہ یہ ہے، دولت سلیمان علیہ السلام نے بھی رکھی، ٹھیک ہے نا. میں نے کل حدیث پڑھی، اتنی زبردست حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب الدنیا، الفاظ دیکھو، یرید بہ العفاف کان فی سبیل اللہ. جو آدمی دنیا کی تلاش میں نکلتا ہے نا، روزی کی تلاش میں، دولت کی تلاش میں، مقصد کیا ہے، میں لوگوں کا محتاج نہ بنوں، میری ہر ضرورت میری جیب سے پوری ہو، مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. تو اللہ کے نبی نے فضیلت سنائی، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں، وہ یا جہاد میں ہے، وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے نا اگر مینیجر بن کے، تو بھی تشبیہ دی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اصل جہاد چھوڑ دیں، تشبیہ دی ہے جیسے وہ بھی جہاد میں ہے، اور مزدور بنا ہوا ہے تو وہ بھی، کیونکہ اس کا مقصد ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں کماتے ہیں، تھوڑے دن میں کسی بھائی ذرا 50 روپے مل جائیں گے، دیکھا ہے نا آپ نے، کوستی قسم کے 100 روپے مل جائیں گے. ایک صاحب یہاں آئے میرے پاس کہنے کے، بھائی ذرا 200 روپے مل جائیں گے. میں نے کہا کب واپس کریں گے؟ کل دے دوں گا. میں نے دے دیے، کل نہیں آئی. پھر پتا چلا اس آدمی کا کام ہی ایک کمبخت کا، 100 ادھر سے پکڑے گا، 200 ادھر سے. اب کوئی بہت زیادہ پیچھے پڑ جائے گا نا کہ میرے 500 واپس کرو، تو دوسرے سے 1000 لے کے 500 اس کو دے دے گا، 500 اپنی جیب میں، وہ دوسرا اس کو تلاش کرتا پوری زندگی. پھر ایک محلے میں جب بدنام ہوتا ہے تو مکان کرائے کا لے کے نا دوسرے محلے میں شفٹ ہو جاتا. کراچی اتنا بڑا ہے کہ آپ گھومتے گھومتے پوری عمر اس طرح سے گزر جاتی ہے آدمی کی، اور سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں الحمدللہ. ٹھیک، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مقصد ہے استغنا، میں لوگوں کا محتاج رہا ہوں. تو دولت کمانے پر پابندی نہیں ہے، دولت کو دل میں جگہ دینے پر پابندی. اور دل میں جگہ دینے کا پتا کیسے چلتا ہے کہ دل میں ہے یا نہیں، کہ دولت کے نقصان پہ پریشان کتنا ہوتا ہے. بہت دولت ہے، کوئی حادثے میں ہلاک ہو گئی، انا للہ وانا الیہ راجعون، ہو گئی کہ کوئی بات، دوبارہ سے دال روٹی پہ آ جائیں، یا ویسے ہی مرنا تھا ویسے ہی مر جاتے تو چھن جاتا، کوئی ایسی بات نہیں. اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو دولت سے محبت کتنی ہے. ہم نے بھی اہل اللہ ایسے، ہمارے حضرت مفتی صاحب رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی، وہ بھی بڑے دولت مند تھے، لیکن حضرت کا نقصان بھی بہت زیادہ ہوتا تھا. بعض دفعہ کاروبار میں پیسہ لگا سارا ڈوب گیا، اتنا سا پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، وہ ہو گیا وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی یہاں سے جانا ہے، یہاں رہنا تھوڑی ہے، نہیں ہے گاڑی تو رکشے میں چنچی میں جائیں گے، ٹھیک ہے نا، نازم آباد بھی جا سکتے ہیں، اورنگی ٹاؤن میں چلے جائیں گے، کوئی بات، اورنگی ٹاؤن میں تو آگے تو اور کچی بادی میں نکل جائیں گے، وہ نہیں کیا انسان نہیں ہے. اب لوگ کہیں گے جی یہ تو اورنگی ٹاؤن والا ہے، نازم آباد والا ہے، آج کل یہ بھی کافی فرق کیا ہوا ہے نا، یہ تو پٹیل پاڑا سے آیا ہے، یہ تو جناب وہاں کا رہنے والا ہے. ہماری شخصیت ہے کتنے دن کی بھائی، کیوں بھائی قبرستان میں جا کے پتا چلتا ہے یہ پٹیل پاڑا والا تھا، اور یہ جناب یہ چیچا وطنی کا تھا، اور یہ شکر پڑیاں کا تھا، اور یہ ڈیفنس کا تھا، یہ اسلام آباد کا تھا، پتہ چلتا ہے سب برابر ہو جاتے ہیں. تو جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہ کہتا کوئی بات نہیں بھائی، لانڈی تک کا سفر ہے، کھڑے ہو کر ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے، بیٹھ کے جگہ مل گئی تو بھی ٹھیک ہے، اصل تو منزل ہے. لیکن جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کو دولت پہ نقصان پہ برین ہیمریج ہوگا. ایک صاحب نے مجھے بتایا کچھ دن پہلے کہ کئی لوگوں کا کاروبار ٹھپ ہوا ہے نا، اس میں وہ تو دیندار تھے ماشاءاللہ، علماء سے تعلق تھا، وہ تو کہتے ہیں میں یہ غم پی گیا. میں نے کہا چلو ہو گیا ہو گیا، اور جب اعصاب مضبوط ہوتے ہیں تو دوبارہ اللہ برکت بھی دے دیتے ہیں، محنت بھی کر لیتا ہے. کہہ رہے لیکن میرے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کئی دوست زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، مر گئے، خودکشی کر لی بعض نے، بعض نے کیا ہوا کہ وہ ویسے ہی ہارٹ اٹیک، بعض کو برین ہیمریج ہو گیا. تو یہ سب ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ جب دنیا سے دنیا کی محبت ہوتی ہے انسان کے ساتھ. جان دے تو اللہ کے لیے دے نا، کیا پیسوں پہ جان دے رہے. تو دولت رکھنا بری چیز نہیں ہے، لیکن دل کو اس گندگی سے دنیا کی محبت سے پاک رکھنا یہ بھی پیغمبر کا کی ذمہ داری تھی. انشاءاللہ ایک آخری بیان اگلے ہفتے اس موضوع پر میں کروں گا، تو اس میں انشاءاللہ پھر میں یہ بتاؤں گا کہ یہ نبی کی یہ جو میں نے آج بیان کیا ہے، یہ آج یہ ذمہ داری کیسے پوری ہوگی، آج تزکیہ کہاں سے ممکن ہے، اور کیسے جو ہے نا ہم اپنا تزکیہ کرا سکتے ہیں. اس کے لیے صرف کتابیں کافی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں وہ حال اس کا یہ بتایا کہ تمہارے پیٹ میں گند ہے اتنا، اور مستقبل یہ ہے کہ مر جاؤ گے تو اتنی بدبو ہوگی کہ گھر والے فوراً اٹھا کے قبر میں، آنکھیں پھٹ کے باہر آ جائیں گی، زبان پھول کے باہر آ جائے گی، آنتیں نکل کے باہر آ جائیں گی، کیڑے پڑے ہوں گے قبر کے اندر. کیڑے کہاں ہوتے ہیں؟ جہاں گند ہوتا ہے وہاں کیڑے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا کیڑے مکوڑے کھا رہے ہوں گے، یہ تمہارا مستقبل ہے. تو اس کو عقل آ گئی. پرانے زمانے کا آدمی تھا نا، عقل جلدی آ جاتی تھی. آج جتنا مرضی سمجھا تو گولی نکالے گا، ٹھا کر کے مار کے چلے جائے گا، بولے میری مجھے یہ بولا اس نے، میں اتنا بڑا آدمی مجھے یہ بول دیا، پیٹ میں یہ بھرا ہوا ہے میرے، میرے تو پیٹ میں مشکمبر ہے، ایک گولی نکالے گا ٹھا کر کے مار کے چلے جائے گا. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. سبحان جی جمعے میں کی بیان میں انشاءاللہ پھر کچھ کہوں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.